أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعدكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
اور صبر اور نماز کا سہارا لو، اور یہ نماز بار گرا ہیں مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں، جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی یاد اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی، اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شک کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوسالے کو بغرض پرستش کے اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو تورات دی، تورات کتاب اور فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے گوسالے کو اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے. پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو، گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے. مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے.
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریں، پس پتھر پر عصا مارنے کے نتیجے میں اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو. اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کی طعام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز. موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا، اور ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے. ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی یاد کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے.
ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن نَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صحابیین میں سے جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور تمہیں حکم دیا کہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑ رکھو اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو اس طرح شاید تم بچ سکو پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے بارے میں تجاوز کیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا تھا ذلیل بندر بن جاؤ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا اور یاد رکھو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں موسیٰ نے کہا پناہ بخدا میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں وہ بولے اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ گائیں کیسی ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو بس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لاؤ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے اور موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے بلکہ وہ سالم ہو اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے پس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بھی نکلتا ہے اور نہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں؟ ان میں کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ اپنے خیال خام میں رہتے ہیں۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معاوضہ حاصل کریں۔ بس ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہو ان پر اس کمائی کی وجہ سے۔ اور یہودی کہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی۔ اے رسول، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے اعمال بجا لائے یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عذابتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ایک مرتبہ پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ تلاوت قرآن کا اور ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے وقت بھی شاید کچھ اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے، اور آپ سب لوگوں کی شرکت ایک بہت اچھی علامت ہے کہ ہماری توجہ الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں، جو شرکت کر رہے ہیں، خداوند تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آیت نمبر 44 سے مجھے کہا گیا تھا کہ آج آیت نمبر 44 سے یہاں سلسلہ شروع ہوگا، تو پہلی آیت تو میں نے یہی منتخب کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ بہت اہم پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ معروف کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ یقیناً ایک فریضہ ہے اور نماز و روزے کی طرح واجب ہے۔ اس کی شرائط ہیں، اس کے درجات ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو شخص بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ کہیں وہ اس آیت یہ آیت اس کے اوپر اثر انداز تو نہیں ہو رہی ہے، اس آیت کا وہ کہیں وہ تو نہیں بن رہا نمونہ کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے نا کہ دیگران نصیحت خود میاں فضیحت، کہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھول رہے ہیں، تو ایک پیغام جو ہے وہ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں تو یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں، صبر، بعض روایت میں صبر سے مراد روزہ لیا گیا ہے، تو روزہ بھی ظاہر ہے اس کا ایک مصداق ہے، کیونکہ روزے میں بھی انسان صبر کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، لیکن ان جنرل صبر کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو نماز ہے یہ ان لوگوں پر سخت ہے جو خاشعین نہیں ہیں. خاشعین کے لیے ہی نماز جو ہے وہ آسان ہے, کیونکہ خاشعین وہ ہیں جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, خشوع کرتے ہیں, اللہ کی عظمت کو, اس کی بزرگی کو, اس کی شان کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں خاشعین. خاشعین کی نماز کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں, اور ایک پوری کتاب ہے خاشعین کی نماز آیت اللہ دست غیب کی, جس کے اندر ان احادیث کو اور آیتوں کو جمع کیا گیا ہے جو خاشعین کی نماز سے متعلق ہیں. تو خاشعین کی نماز کیسی ہوتی ہے اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا. قرآن کریم میں سورہ مؤمنون کے آغاز میں بھی کہا گیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ کامیاب ہو گئے وہ مؤمنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ عظمت الہی میں کھڑے ہونے کا احساس, کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. یہ احساس جس قدر قوی ہوگا اس قدر ہماری نمازیں قبول ہوں گی اور اسی قدر اس کا اجر و ثواب ملے گا. آیت نمبر 47 کے حوالے سے ایک نقطہ میں عرض کروں کہ آیت نمبر 47 جو ہے یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت نعمتیں نازل کی اور کہا گیا ہے تم ان نعمتوں کو یاد کرو, اور یہاں کہا گیا وہ انی فضلتکم علی العالمین, ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں ہماری فضیلت لکھی ہوئی ہے, لکھی ہوئی تو ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے خدا نے عالمین پر ان کو فضیلت دی. کن لوگوں کو دی؟ ان کو دی کہ جو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے. جب تک انہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا, موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا, مثلا بنی اسرائیل کے انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام ہے, وہ سارے انبیاء جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے, تو جب تک امتوں نے ان کا ساتھ دیا خدا نے ان کو فضیلت دی, ان پر نعمتیں. ابھی جو آیتیں آگے آ رہی ہیں آپ نے دیکھا وہ سب نعمتوں کے بارے میں ہیں, تو ان پر اللہ نے نعمتیں نازل کیں. لیکن جب انہوں نے مخالفت کی تو یہی آیت نمبر 65 آپ نے دیکھا کہ جہاں پر کہا گیا ہے کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل بندر بن جاؤ, یہ بھی ہماری کتاب میں ہے, یہ بھی تمہارے ہی لیے ہے, ان بنی اسرائیل کے لیے ہے. تو ہماری کتاب میں بنی اسرائیل کی فضیلت بھی ہے اور ہماری کتاب میں بنی اسرائیل کی مذمت بھی ہے. فضیلت کن لوگوں کی ہے؟ فضیلت ان لوگوں کی ہے بنی اسرائیل میں سے کہ جن لوگوں نے اپنے زمانے میں اپنے نبی کی اطاعت کی, فرما برداری کی, اور جن لوگوں نے ان کے حکم کی نافرمانی کی, خاص طور پر یہاں جو آیت ہے کونوا قردۃ خاسئین, وہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے جو منع تھا اس کی خلاف ورزی کی, اور ہفتے کے دن خدا نے ان کو منع کیا تھا مچھلیوں کے شکار کے لیے, ہفتے کے دن شکار نہیں کیا انہوں نے, لیکن ایک ایسی ٹیکنیک انہوں نے اختیار کی کہ جو دریا ہے اس سے نالیاں نکال دیں, چھوٹی چھوٹی نہریں نکال دیں, اور ہفتے کے دن چونکہ شکار پر پابندی تھی لہذا مچھلیاں بھی آزادی کے ساتھ ادھر آ رہی تھیں اس طرف, اور شام کے وقت وہ اس کو بلاک کر دیتے تھے ان نالیوں کو, وہ بیچاری مچھلیاں پھنس جاتی تھیں, ان کو اتوار دن کے دن پکڑ لیتے تھے. یعنی ایک طریقے سے انہوں نے بظاہر ہفتے کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن زیادہ ہوشیاری دکھائی. جب کوئی قوم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے میں ذرا ہوشیاری دکھائے تو ہمارے یہاں بھی آج کل بعض ایسے احکام ہیں, جیسے سود لینے پر پابندی ہیں, لوگوں نے سود لینے اور دینے کے کچھ اور ہوشیاری والے راستے اختیار کر لیے ہیں, خمس بچانے کے کچھ ہوشیاری والے راستے اختیار کر لیے ہیں. تو یہ دین میں اس طرح کی ہوشیاری جو دکھائی جاتی ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا طریقہ جو دین کے اندر ہی پروویژن موجود ہو جس سے آپ کسی کام کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے, اپنی طرف سے عقل مندی دکھانا, اپنی طرف سے ہوشیاری دکھانا اور وے آؤٹ نکالنا, یہ مثال یہاں پر ہے کہ خدا بند عالم نے ان کو ذلیل بندر بننے کا حکم دیا. آیت نمبر 48 جو ہے اس کے بارے میں تو بہت لمبی تفسیر ہے, اور اکثر بڑے بڑے مفسرین جو ہیں وہ اس آیت کے ذیل میں شفاعت کی بحث کرتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ, اس دن سے بچنے کی فکر کرو, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کا بدلہ نہیں بنے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, نہ ان سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، نہ اس کا کوئی معاوضہ فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ولا یقبل منها شفاعہ، ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، یہ تو واضح ہے۔ تو قیامت کے دن نہ فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ شفاعت قبول کی جائے گی، نہ معاوضہ کوئی قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اس آیت کو یا قرآن کریم کی اور بعض آیتیں ہیں ان کو پیش کر کے بعض لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اس لیے بڑے بڑے مفسرین نے یہاں پر شفاعت کی بحث کی ہے، اور بہت لمبی لمبی بحث ہیں۔ آیت اللہ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے تو بہت تفصیلی بحث کی ہے، تفسیر نمونہ میں بھی بہت اچھی خاصی بڑی بحث ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ شفاعت قابل قبول نہیں۔ تو شفاعت کی تمام آیتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ کسی بھی موضوع پر ہم بات کریں تو صرف ایک آیت پیش کر کے اپنے مطلب کو نہیں سمجھا سکتے، اور اگر یہ کوشش کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ایک آیت اور ایک حدیث سے معنی کو سمجھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ بقول ایک عالم دین کے کہ یہ بریانی کی دیگ نہیں ہے کہ آپ ایک دانہ چاول کا نکالیں اور کہیں کہ بھائی 10 منٹ میں تیار ہو جائے گی دیگ۔ تو ہر دانہ جو ہے وہ پوری دیگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں آپ کو کسی موضوع پہ اگر یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس موضوع سے متعلق تمام آیتوں کو جمع کرنا ہوگا، پھر اس کی کلاسیفیکیشن کرنی پڑے گی کہ کوئی آیت پہلے نازل ہوئی ہے، کوئی بعد میں نازل ہوئی ہے، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کون سی آیت کس کی تفسیر بیان کر رہی ہے، کون سی آیت اجمالی ہے، کون سی تفصیلی ہے، پھر آپ کو قرآن کا پوائنٹ آف ویو صحیح سمجھ میں آئے گا۔ اس کی ایک بہترین ایگزامپل جو ہے وہ یہ شفاعت والی آیت ہے کہ صرف اس آیت کو اگر آپ پڑھ لیں تو ایسا لگے گا کہ شفاعت کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شفاعت سے متعلق قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، اور ان سب آیتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا، پتہ چلے گا نہیں شفاعت بھی کوئی چیز ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تفصیلی بحث پہ تو ہم نہیں جا سکتے کیونکہ لمبی بحث ہے یہ، ظاہر ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ وہ ہے جس کو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، وَمَن يَشْفَعُ عِندَهُ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر یہ کہ جس کو اجازت ہو، اس کی اجازت سے شفاعت ممکن ہوگی۔ کہ وہ جو صاحبان اجازت ہوں گے، صاحبان اذن ہوں گے، وہ شفاعت کر سکیں گے، اور کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو اگر کہیں لکھا ہوا ہے شفاعت نہیں ہوگی تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کہ جو ایسے لوگ جن کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت ہی قابل قبول نہیں، یا کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جو قابل شفاعت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز، نماز کے بارے میں واضح طور پر خود قرآن کریم کے اندر ہے کہ جہنم والے جب جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم تک پہنچایا، قالوا لم نکن من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم دنیا میں مست ہو گئے تھے دنیا والوں کی طرح۔ یہ کئی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں، سر فہرست اس میں نماز ہے کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ شفاعت کرنے والے تو ہوں گے لیکن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو شفاعت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ ایلیجیبلٹی ہیں، کچھ کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق شفاعت ہوگی۔ یہیں پر شفاعت کی تفصیلی بحث مفسرین نے کی ہے، ہم اس تفصیلی بحث میں نہیں جا رہے۔ آیت نمبر 58 کو اگر آپ دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ جب کہا گیا بنی اسرائیل سے کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو چاہو کھاؤ پیو، رغدن، فراوانی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب اس کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو حِطَّة، حتہ کا معنی یہ تھا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین, ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم, تو انہوں نے کیا کیا, جو ان سے کہنے کے لیے کہا گیا تھا اس کو تبدیل کر دیا. ان سے کہا گیا تھا حتتن کہو, انہوں نے کہا حنتتن, بعض روایتوں میں اس طرح آیا, الفاظ کو بدل کے مذاق بنایا, اور جس طرح خدا نے کہا تھا اس طرح انہوں نے نہیں کیا, تو ان کی مذمت کی گئی. تو یہ جو تبدیل کرنا ہے خدا کے حکم کو, یہ ایک بڑا جرم ہے. اللہ اس کے رسول نے کہا یہ کرو, امت کچھ اور کہہ رہی ہے, اور امت نے اس کا مذاق بنایا. یہ اور بڑا جرم ہے کہ دین کا, دین کے شاعر کا, دین کے احکام کا مذاق بنانا, اس سے بچنا چاہیے. اور حدیث میں آیا ہے کہ ائمہ تاریخ نے فرمایا کہ ہم باب حتہ ہیں, یعنی ہمارے لیے, اس امت کے لیے ائمہ تاریخ بھی اس دروازے کی طرح ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ, اور جیسا خدا نے حکم دیا ویسے داخل ہو, اس میں اپنی عقل مندی نہ دکھاؤ. تو باب حتہ 58 میں اور آیت نمبر 60 میں کہا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو فانفجرت من حسنتا عشرہ آئینہ, 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ 12 کا لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے, اور بنی اسرائیل کے نقبہ کی تعداد بھی 12 تھی. اور پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں بنی اسرائیل کے نقبہ کے تعداد کے برابر پیغمبر کے جانشین ہوں گے, یعنی 12 ہوں گے. تو اثنا عشر جو ہے, اور پھر وہ حدیث الگ ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے, جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے, 12 امام ہوں گے, 12 امیر ہوں گے, 12 خلفاء ہوں گے, مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. تو یہ 12 کی تعداد جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے آج بھی کتابوں کے اندر, مسلمانوں کی تمام حدیث کی کتابوں کے اندر. اس لیے ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں. مکتب تشیع میں بھی کچھ فرقے وجود میں آ گئے بہت سارے, ٹھیک ہے, کوئی اسماعیلی ہے, اسماعیلیہ ہے, زیدیہ ہیں, اسماعیلیہ کے اندر بورا ہیں, آغا خانیہ ہیں, یہ سب فرقے ہیں نا مختلف. تو اس میں بھی 12 کے ماننے والے جو ہیں وہ ہم ہیں, اس لیے ہمیں اثنا عشری کہا جاتا ہے. اور 12 کی حدیث آج تک موجود ہے مسلمانوں کی کتابوں میں, اور یہ تعداد وہی ہے جس تعداد کے مطابق چشمے جاری ہوئے, جس تعداد کے مطابق بنی اسرائیل کے نقبہ موجود تھے. خدا نے بہت نعمتیں دی بنی اسرائیل کو, یہاں تک کہ ان کے لیے من و سلویٰ اتارا. لیکن ایک ایسی قوم تھی جس نے من و سلویٰ کی جگہ اپنے نبی سے کہا کہ یہ ہم ایک طرح کی چیز کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں, اور ہمارے لیے آپ جو ہے وہ زمین سے اگنے والی چیزیں, ساگ, ککڑی, گیہوں, مسور, پیاز, یہ چیزیں ہمارے لیے ارینج کیجیے, یا یہ من و سلویٰ کھا کھا کے ہم بیزار آ چکے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قال تستبدلون للذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر, کہ کیا تم ادنا چیزوں کے بدلے اچھی چیزوں کو ریپلیس کرنا چاہتے ہو؟ نہیں, اللہ نے تمہیں اتنی اچھی چیزیں دی, من و سلویٰ آسمان سے نازل کر رہا ہے, آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہو, نہ پکانا پڑ رہا ہے, نہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے, اس کو تم چاہتے ہو ادنا چیزوں سے ریپلیس کر دو. تو دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں یہی کرتے ہیں کہ وہ جو خدا نے ایک اعلیٰ چیز ہمارے لیے فراہم کی ہے اس کو ہم ادنا چیز سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. وہ ادنا چیز ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے, زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے کہ شاید یہ اچھی ہے, زیادہ مزیدار ہے. تو ان سے کہا گیا اگر یہی چاہیے تمہیں تو ای بے تو مصرن, پھر تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. مصر سے مراد ایجپٹ نہیں ہے, مصر سے مراد کوئی بھی شہر ہے. تو اگر یہی چاہیے, اگر ساگ ہی کھانا ہے, اگر گندم اگا کے اور پیس کے اور روٹی پکا کے اور پھر اس کو تمہیں سالن کے ساتھ کھانا ہے, تو وہ تو کہیں بھی چلے جاؤ. اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص مہربانی اور عنایت کی ضرورت نہیں ہے, پھر ہل چلاؤ, گندم اگاؤ, کھاؤ پیو. تو قوموں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیتی ہے اور ادنا چیز کو لے لیتی ہے. کچھ نکات آیت نمبر 62 سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, والذین ہادوا, اور جو یہودی ہیں, والنصارہ, اور نصارہ عیسائی, والسابعین, سابعین اس اداروں کو پوچھنے والے, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر, وعمل صالحا, اور عمل صالح انجام دے, فلہم اجرہم عند ربہم, تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایمان والے بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, سابعین بھی ہیں, اور کہا گیا جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر, رسالت بھی نہیں ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پر اور رسالت پر, اور عمل صالح کر لے. تو آج کل ایک نیو تھیوری چلی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں پلورلزم. پلورلزم کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تو انسان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ حق جو ہے وہ سنگولر ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ایک راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے اور وہی جا رہا ہے خدا تک. اب کچھ لوگ یہ سمجھا رہے ہیں کہ راستہ ایک نہیں ہے, بہت سارے راستے ہیں, پلورل ہے, تم کسی بھی راستے پہ چلے جاؤ, اسلام پہ ہو یہ بھی ٹھیک ہے, ہندو مذہب یہ بھی ٹھیک ہے, کرسچینٹی یہ بھی ٹھیک ہے, اسلام میں بھی بہت سارے فرقے بن گئے, سب صحیح ہیں. یہ سب صحیح ہونے کی جو تھیوری ہے یہ پہلے تو کلچر کے اندر آئی تھی, جس کو کہتے ہیں کلچرل پلورلزم. جس سوسائٹی میں بہت سارے کلچر کے لوگ رہتے ہیں اس میں یہ فرض کیا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, میں یہ پہن کے آیا ہوں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے, آپ یہ پہن کے آ رہے ہیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے, اچھا آپ نے یہ پہنا ہے آپ کے لیے یہ اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہماری زبان اردو ہے یہ بھی اچھی زبان ہے, اچھا آپ سندھی بولتے ہیں یہ بھی اچھی زبان ہے, آپ فارسی بولتے ہیں یہ بھی اچھی زبان ہے, آپ کوئی اور شیمپو پسند کرتے ہیں, آپ کوئی اور شیمپو پسند کرتے ہیں, آپ کوئی اور ٹوتھ پیسٹ پسند کرتے ہیں, آپ کوئی اور ٹوتھ پیسٹ پسند کرتے ہیں, سب صحیح ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ کلچرل پلورلزم سے آگے نکل کے کچھ لوگوں نے کانسیپٹ پیش کیا ریلیجیس پلورلزم, اور جس طرح صابن اور شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ کی بات تھی, اب انہوں نے کہا کہ آپ توحید کو مانتے ہیں آپ بھی صحیح ہیں, آپ تثلیث کو مانتے ہیں تین خدا مانتے ہیں آپ بھی صحیح ہیں, آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں آپ بھی صحیح ہیں. کوئی کہتا ہے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے, توحید بھی صحیح ہے, تثلیث بھی صحیح ہے, شرک بھی صحیح ہے, تو کہتے ہیں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو ریلیجیس پلورلزم کا کانسیپٹ ہے, اور بعض ریلیجیس اسکالر کے نام پہ لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں, وہ کچھ آرگومنٹس بھی لے کر آتے ہیں, اس میں سے ایک آرگومنٹ یہ آیت ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو یہودی بھی صحیح ہیں, ایمان والے بھی صحیح ہیں, عیسائی بھی صحیح ہیں, بس اللہ اور آخرت پر ایمان ہونا چاہیے, عمل صالح ہونا چاہیے. تو ایک نقطہ تو میں عرض کر چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ قرآن کی آیت کو آپ بریانی کی دیگ نہ سمجھیں, اور ایک آیت سے کبھی بھی پورے قرآن کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے. اسی قرآن کے اندر تثلیث کی مذمت بھی کی گئی, اسی قرآن کے اندر عیسائیوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا عیسیٰ ابن قالوا, جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہا انہوں نے کفر کیا, ہے نا, تثلیث کی مذمت بھی آئی, شرک کی مذمت بھی آئی ہے. یہودیوں کے لیے تو یہیں آپ نے پڑھ لیا کونو قردن خاسئین. تو پھر یہ آیت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ آیت اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جن تک حق کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچ سکا. دیکھیں ہدایت فراہم کرنا خدا کا کام ہے, انا علینا للہدا, خدا نے کہا ہدایت پرووائڈ کرنا ہمارا کام ہے, لیکن اس کو قبول کرنا انسان کا کام ہے. لیکن ایسے بہت سے لوگ, خدا نے ہدایت پہنچا دی اپنی طرف سے, انبیاء بھیج دی, آسمانی کتابیں نازل کر دیں, یہ سب ٹھیک ہے, خدا کی طرف سے یہ ہو گیا کام, हो सकता है कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जिस तक हिदायत पहुंची नहीं किसी वजह से, या सही अंदाज में नहीं पहुंची। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है देखता है कि भी इस्लाम तो एक अच्छा दीन है, एक अच्छा मज़हब है, लेकिन वो ये भी देखता है कि कुछ मुसलमान हैं जो एक इंसान को ज़िबा कर रहे हैं और पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का बैनर लगा हुआ है, वो अल्लाह अकबर कह के इंसान को ज़िबा कर रहे हैं। ये वाला इस्लाम पहुँचा उसके नज़दीक, उसने कहा ये इस्लाम, वाल इस्लाम असलाम। तो इस्लाम गलत अंदाज से पहुंचा उस तक। अगर कोई ऐसा इंसान मर जाए जिस इंसान तक हिदायत किसी भी वजह से न पहुंच सकी हो, तो खुदावंद आलम उसको जहन्नुम में नहीं डालेगा, क्योंकि जहन्नुम में डालना जो है अदल इलाही के ख़िलाफ़ है। ये देखा जाएगा उसके वैसे आमाल हसना कितने के कैसे हैं, और अगर उसने अमल सालेह अंजाम दिया हो तो उसके लिए खुदावंद आलम अजर सवाब अता करेगा जिन तक किसी भी वजह से हिदायत ना पहुंची हो। इसका अर्ग मतलब नहीं सारे मज़ाहिब सही हैं, सब सही नहीं हो सकते हैं, बैक वक्त सब गलत तो हो सकते हैं, सब सही नहीं हो सकते, ये मुमकिन नहीं है कि सब सही हो जाएं। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी हो तो उसके लिए प्लूरलिज्म ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आप रिलीजियस टॉलरेंस की फ़िज़ा पैदा करें, एक्सेप्टेंस, ताकि मज़ाहिब के लोग मानने वाले एक मज़हब के अंदर मुख्तलिफ मसलकों के लोग हैं वो एक दूसरे को कबूल करें, बर्दाश्त करें। ज़रूरी नहीं है कि सब एक दूसरे को सही समझें, आपका नज़रिया कुछ है मेरा कुछ है, मैं आपको गलत समझता हूँ, मैं अपने आप को सही समझता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपके मज़हब का भी एहतराम करता हूँ, आपके मसलक का भी एहतराम करता हूँ, आपके मुक़दसात का एहतराम करता हूँ, तौहीन नहीं करता मैं। इसको कहते हैं टॉलरेंस। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये समझूं सब सही हैं। तो ये जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है ये बहुत खूबसूरती के साथ आ रहा है और बहुत ख़तरनाक अंदाज में इसकी टीचिंग हो रही है, बाकायदा एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर गया है। आयत नंबर 67 से आगे बहुत सारी आयतें हैं जो उस वाक़े के बारे में हैं कि जिसमें बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि वो एक गाय को ज़िबा कर दें। खुदा ने हुक्म दिया एक गाय को ज़िबा कर दो, कर देते नहीं, उन्होंने कहा असल में तो उनका इरादा नहीं था, जैसे कि खुद कुरान इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसकी ज़रा डिटेल बताइए आप। जब उन्होंने मुतालबा किया अल्लाह के नबी ने एक और उसकी तशरीह कर दी, फिर उन्होंने कहा नहीं ज़रा कलर बताइए, उन्होंने कहा जी कलर बता दिया, नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ कुछ और बताइए। देखिए दीन के मामले में जितनी आप जिरा करेंगे ना उतनी ज़्यादा डिटेल सामने आती रहेगी, ठीक है। इसलिए जितना अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, अमल कर लो, जान छूट जाएगी। लेकिन ज़्यादा हीलो हुज्जत करोगे जैसा कि बनी इसराइल ने किया, करते करते जो डिटेल बात तफासिर के अंदर आई है तो उसके मुताबिक इसका नतीजा ये निकला कि उस पूरी आबादी में एक ही ऐसी गाय थी, वो एक ख़ास आदमी मोमिन की थी, और बिल आखिर बहुत ज़्यादा पेमेंट करके वही गाय उनको ख़रीदनी पड़ी, क्योंकि कोई और गाय इस डिस्क्रिप्शन पर पूरी उतर ही नहीं रही थी। तो बेहतर यह है कि इंसान जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया फौरन उस पर अमल कर ले और उस पर ज़्यादा हीलो हुज्जत से काम न ले। सूरह बकरा ही में मुनाफिकीन का तस्करा शुरू ही में आ गया था, इसी तरह के कुछ मुनाफिकीन का तस्करा यहाँ आ गया है आयत नंबर 76 में, वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, कि जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं ईमान ले आए, जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं ऐसी बात क्यों करते हो जो वो तुम्हारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें दलील के तौर पर, हुज्जत के तौर पर, यानी हकीकत भी ज़ाहिर ना करो। ये बहुत से उलमा आजकल जो अहले बैत की फ़ज़ाइल बयान करते हैं या उनके उन मकामात को बयान कर देते हैं, उनके अपने मसलक के लोग उनकी मुखालफत करते हैं, कहते ऐसी बातें क्यों करते हो, ऐसी बातें करने से शियों को फ़ायदा पहुंचता है या किसी और मसलक को फ़ायदा पहुंचता है, यानी उन बातों को छुपाओ, ज़ाहिर ना करो। तो यही उस ज़माने में कुछ लोग करते थे, क्या आके मुसलमानों से कहते थे कि हम तो ईमान ले आए, और बाद में कहते थे कि ऐसी बातें ना करो, اور اپنی طرف سے دین کو گھڑنا. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے ایک عبارت خود ہی لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اپنی طرف سے لکھ کے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں. کیوں؟ لیشترو بہی ثمنا قلیلا, معمولی رقم ہاتھ آ جائے کس. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, افسوس ہے جن چیزوں پر وہ لکھتے ہیں. وویل لہم مما یکسبون, اور اس پر بھی افسوس ہے جو اس کے ذریعے وہ کماتے ہیں. تو بہت سے لوگ اپنی طرف سے چیزوں کو بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, بہت سے لوگ رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, بہت سے لوگ ہمارے آئمہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے کال گھڑ کے سوشل میڈیا پہ چلا دیا, اس کو لکھ دیا فارورڈ ٹو آل, پلیز شیئر. پہلے یہ دیکھیں واقعی وہ اللہ اس کے رسول کا, آئمہ تحرین کا, مولا علی کا کال ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا نہ ہو اپنی طرف سے گھڑ کے, اپنی طرف سے بنا کے, اور ہم اس کو رائج کر دیں اور وہ غلط چیز ان کی طرف منسوب ہو جائے, پھر جتنے آگے لوگ شیئر کرتے رہیں گے وہ سب گناہ ہمارے سر پہ آئے. یا جو لوگ تقریر کرتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, مجلسیں پڑھتے ہیں, وہ غلط واقعات, غلط حدیثیں, غلط جملے خدا کی طرف یا رسول کی طرف یا امام تاہین کی طرف, امام حسین کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور بعض اوقات یہی چیز ان پر صادق آتی ہے, لیشترو بہی ثمنا قلیلا, تاکہ کچھ معمولی پیسے ہاتھ آ جائیں. تو افسوس ہے جن چیزوں کو وہ گھڑ رہے ہیں ان پر بھی, اور جو کما رہے ہیں اس کے اوپر بھی. اور پھر لوگوں کو وہ بھی اسی طرح کا درس دے رہے ہیں, وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, کہ جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں, ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے, اور اگر گئے بھی تو دو چار دن کے لیے, محدود ایام کے لیے, اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا خدا سے کوئی انہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ واقعی خدا ان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا؟ یا وہ جو ایام معدودہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں کے لیے ہم چلے جائیں گے جہنم میں, کیا یہ بھی ان کو اندازہ ہے کہ یہ چند دن سے کیا مراد ہے؟ اگر فرض کریں واقعی ایسا ہو, بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی ایک عارضی سزا ہوگی, لیکن وہ عارضی سزا کتنی ہوگی؟ خود قرآن کریم میں ہے کہ وہاں کا ایک دن جو ہے وہ ایک ہزار دنوں کے برابر ہوگا. ایک دن, ایک دن ایک ہزار دن کے برابر, مختلف جگہوں پہ اس کی اور تشریحات بھی آئیں. تو اگر دو ہفتوں کے لیے بھی سزا مل گئی تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کتنی ہوگی. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید عارضی سزا ہے, معمولی ہے, جل بھن کے جنت میں چلے جائیں گے, تو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جلنے اور بھننے کی مدت کتنی طویل ہے. اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ ہم جل بھن کے جنت میں چلے بھی جائیں. لہذا یہ غلط فہمی نہ رہے, بنی اسرائیل میں جب یہ تصور سامنے آیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے اندر بے عملی آئی. اور یہاں پہ بھی جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے, تو اس کے نتیجے میں بے عملی آ رہی ہے. عمل کے ساتھ نجات ہے, بے عملی کے ساتھ نہیں ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ضروری ہیں نجات کے لیے. اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہمیں دین مبین اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, جو برادران یہ کوششیں کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور ہمارے جوانان کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. مومنین کرام جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف, ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما, اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار روان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.